تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو حقوق بتائے ہیں زوجین کے، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلے خاوند کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اور اسلام چونکہ ایک توازن کا دین ہے، اسلام ایک عدل کا دین ہے، جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ عام طور پہ جب ایک عدل و انصاف کو نہیں سمجھتا انسان تو وہ ہمیشہ اپنی ہی بات کرے گا، دوسرے کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ اور اگر عورت کوئی بات کرے گی عدل و انصاف سے دور ہو کر تو اس کو اپنی حقوق یاد ہوں گے، وہ مرد کے حقوق کی بات نہیں کرے گی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دے دی ہو، اور یہ ہوتی اللہ کی توفیق ہی ہے، اللہ کا فضل ہی ہے کہ وہ عدل و انصاف کی گفتگو پیش کرے۔ عدل و انصاف سے مراد کیا ہے؟ شریعت نے کچھ ذمہ داریاں مرد کی رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت کی رکھی ہیں۔ مرد کو کہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اور عورت سے کہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ نہ تو عورت پہ کو ظلم و جبر کیا ہے، نہ مرد پہ کو ظلم و جبر کیا ہے۔ دونوں کو بیک وقت ایسی راہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جن راہوں کا تعین کرنے کے بعد اس کو آسانی سے اختیار کرنے کے طریقے بھی بتائے، تاکہ ان کی زندگی بھی کامیاب ہو اور قیامت کو بھی یہ سرخرو ہو سکیں۔ تو خاوند کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خاوند کی جائز کاموں میں اطاعت کرے، اطاعت کرے لیکن جائز کام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت پانچ نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو، اور اپنے خاوند کے مال اور اپنی عزت کی محافظہ ہو، یہ عورت اللہ کے ہاں اتنا مقام حاصل کر لیتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر لفظ ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، خامد کی اطاعت کرنا۔ تو خامد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے جائز کاموں میں اطاعت کرے۔ خامد اگر غیر شرعی حکم دیتا ہے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا کہ ایک خامد نے بیوی سے کیا کہا کہ نقلی بال اپنے بالوں میں لگواؤ، اضافہ کرواؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ منع کس طرح کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب مخلوق خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی بات نہیں مانتے۔ کچھ سوالات بھی آتے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں خامد کو راضی کرنا تو واجب ہے، لیکن خامد ہی کہتا ہے کہ آپ لباس ایسا پہنو، خامد ہی کہتا ہے کہ آپ پردہ نہ کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سوال سن کے، ہمارے لیے تو بہت حیرانگی کی بات ہے کہ خامد کہتا ہے ویسے تو جائز نہیں لیکن مجھے رقص کر کے دکھاؤ، تو کیا اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک مومن خامن اس طرح کی خواہش نہیں کرتا۔ یہ رقص جس طرح لوگوں کے سامنے حرام ہے، ناجائز ہے، وہ انفرادی طور پر بھی ناجائز ہے، اور مومن کی زندگی خلوت اور جلوت میں ایک ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اما انکم اما انہم من قومکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تمہارے رشتہ دار ہی ہوں گے، تعلق والے ہی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے جس طرح تم تہجدیں پڑھتے ہو، ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتحکوها، لیکن وہ قوم ایسی ہیں اگر ان کو برائی کا موقع مل جائے تو وہ برائی میں گر جاتے ہیں، انتحکوها، اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے اس زعم باطل کے پیچھے جبکہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت جو ہے ایک مومن کی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن جس طرح خود بہت ہی پولائٹ ہوتا ہے اس کی خواہشات بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کیوں نہیں خواہش کرتا کہ تم آج مجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ، وہ کیوں نہیں خواہش کرتا یہ حدیث کا ایک پیج یاد کر لو مجھے سناؤ، وہ کیوں نہیں خواہش کرتا کہ آج بچوں کو بٹھا کے میرے سامنے آداب طعام بیان کرو، وہ کیوں نہیں خواہش کرتا بچوں کو آج آداب مجلس بیان کرو، وہ کیوں نہیں خواہش کرتا کہ آج تم اتنا صدقہ کرو، وہ کیوں نہیں خواہش کرتا کہ ایک اچھا کام فلان جگہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کی ممبر بن جاؤ، وہ اس طرح کی خواہش کیوں نہیں کرتا کہ فلان جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا پکا کے بھیج دیا کرو، وہ اس طرح کی خواہشوں سے بانج کیوں ہو گیا، کیوں اللہ تعالی سے دور ہو گیا اور اللہ نے اسے توفیق کیوں سلب کی، اس لیے کہ اس کے نیت میں خلل آ گیا۔ کیا اس کے سامنے صرف یہی خواہش ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ کیا خواہشات ساری ختم ہو گئی یا اس کی سوچ کے زاویے اور دھارے بالکل مدھم پڑ گئے، کوئی اچھی خواہش نہیں پیش کر سکتا؟ وہ کیوں نہیں خواہش کرتا کہ آپ پلان کرو کہ ہم عمرہ کرنے چلیں، یہ پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ پلان کرو کہ اپنی والدہ اپنے والد کے لیے کوئی صدقہ کر لو، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ کرواؤ، وہ کیوں نہیں اس طرح کی خواہش کرتا کہ آج کے بعد ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو ہم نے تہجد نہیں چھوڑنی، اس طرح کی خواہشیں کرے جس سے اس کے درجات بلند ہوں۔ وہ کیوں نہیں پلان کرتا کہ خاندان میں کتنے لوگ بے نماز ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ تم عورتوں کو دعوت دو میں مردوں کو دعوت دیتا ہوں، ہم نے چھٹی کا یہ دن گزارنا ہے تو اس لیے گزارنا ہے۔ ایک نہیں بیسیوں ایسے زاویے موجود ہیں جن میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن کیا خواہش بچی تو صرف برائی کی؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، ای الناس اعظم حقا علی المرأة، سب سے زیادہ عورت پہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خاوند کا حق ہے۔ پھر سوال کیا، ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سب سے زیادہ مرد پہ کس کا حق ہے؟ قال امه، اس کی ماں کا۔ اس حدیث نے ایک بہت بڑا اصول سمجھا دیا، ہم خاوند کا پہلا حق بیان کر رہے ہیں جائز امور میں اطاعت کرنا، اور اصول یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، عورت پہ سب سے زیادہ حق خاوند کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے، مرد پہ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، کسی دوست کا نہیں ہے۔ ہمیں ان دو اصولوں سے کیا سمجھ آئی، زندگی کے کسی بھی پہلو میں جب ماں کے برابر کوئی اور آئے، اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کو مقدم کرنا، دنیا جہان کی بات ہوگی، ہم ماں کی بات سے جو مرد ہے اس کو مقدم نہیں کر سکتے، اصول دے دیے کہ سب سے زیادہ حق مرد پہ بیوی کا نہیں، اولاد کا نہیں، دوستوں کا نہیں، جو تجارتی پارٹنر ہیں ان کا نہیں، ماں کا سب سے زیادہ حق ہے. اسی طرح عورت کو یہ سمجھا دیا، بلا شبہ وہ آخر کسی باپ کی ہی بیٹی ہے، کسی ماں کی ہی بیٹی ہے، لیکن اس وقت وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا حق ہے. وہ جب تک اپنے خاوند سے اجازت نہیں لیتی، اس وقت تک وہ اپنے والد، اپنے بھائی اور اپنے دیگر رشتہ داروں کی بات کو مقدم نہیں کر سکتی خاوند کی بات پر. ان کو اپنے خاوند کے کسی پہلو پہ غالب نہیں ہونے دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. اگر میں دنیا میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو، تو میں عورت کو حکم دیتا تم خاوند کو سجدہ کرو، کیونکہ خاوند کا عورت پہ حق اتنا بڑا ہے. لیکن میں نے اس کو بھی حکم نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع کرنا جائز نہیں، بلکہ جھکنا بھی جائز نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اذا لقی الرجل اخاہ، جب کوئی مسلمان مسلمان سے ملے، اینحنی لہ، کیا جھک کے ملے؟ اسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ سلام لیتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور تھوڑا سا جھک جائیں. قال لا، بالکل نہیں. فرمایا، افیلتزمہ ویقبلو، کیا اس کو چمٹ جائے اور اس کو چومنے لگ جائے؟ قال لا، نہیں. قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ، کیا اس کے ایک ہاتھ کو پکڑے مصافحہ کرے؟ قال نعم. اسے تین باتیں سمجھ آئیں. مومن جب ملاقات کرتا ہے مصافحہ کرتا ہے، یا معانقہ کرتا ہے، گردن سے گردن لگاتا ہے، جھکنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا، یہ سارے کے سارے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں. اور نہ جانے اس میں کیا راز ہے، کوشش تو کی ہے کافی سارے لوگوں سے پوچھنے کی، شاید وہ بھول گیا، جواب نہیں دے سکے کہ یہ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا کیا معنی ہے. کسی بھائی کو ملے ہیں تو حدیث جو یہ کہتی ہے، ما من مسلمین یلتقیان، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، فیتصافحان، اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا جب معاف گناہ ہو تو پھر دل پہ درد بھی ہوتی ہے کہ کیوں معاف ہو گئے؟ اس وقت تو خوشی ہونی چاہیے کہ میرے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اللہ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے. تو وہاں پھر اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھ جانے کا آخر کیا معنی ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نہیں ہے، اس میں راحت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ نماز سے فارغ ہونا، تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. میں نے اتفاق سے ان سے گزارش کی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بندے نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ پڑھ تو لی ہے، قبول پھر بھی نہیں ہوئی. یہی معنی سمجھے گا نا وہ دیکھنے والا. کہا جی نہیں، اصل میں نماز کے فوراً بعد سر پہ ہاتھ رکھ لینا تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو لکھ کے آپ کو تمام دکانوں پہ لگانا چاہیے، وہ اتنے اتنے قیمتی کشتے کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں لوگ، وہاں یہ لکھ کے لگا دے کہ ہاتھ سر پہ رکھیں، قوت آ جائے گی. یعنی کچھ ایسی باتیں میدان عمل میں موجود ہیں جن کا تصور کیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ کام نہیں ہوا کہ آپ منع کر دیتے، اور کسی نے کرنے کی جرت ہی نہیں کی، کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح بھی حافظہ مضبوط ہوا ہے. حافظہ مضبوط کرنا ہے اللہ کا ذکر کرو، حافظہ مضبوط کرنا ہے تو تہجد پڑھو، حافظہ مضبوط کرنا ہے تو اللہ کی کلام کو زیادہ زیادہ پڑھو اور دیکھو، جس سے انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا حق حامد کا یہ بیان کیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ جائز امور میں اپنے حامد کی اطاعت کرے، اگر وہ برائی کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن فساد بھی نہیں کیا جائے گا، لڑائی بھی نہیں کی جائے گی، انتہائی حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے اس کو گناہ سے روکا جائے گا اور گناہ سے دور کیا جائے گا۔